بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، چھٹا پارا اور ساتواں پارا پون آج تلاوت کیے گئے ہیں. چھٹے پارے کے شروع میں سورہ نساء کا آخری حصہ ہے اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ ہے. سورہ نساء کے آخر میں منافقین کا بیان تھوڑا تفصیل سے ہے. منافقین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں جگہ جگہ، وہ اتنی عجیب و غریب ہیں کہ اس زمانے کے مسلمانوں پر بہت حد تک وہ چسپا ہو جاتی ہیں. اس لیے بہت اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. منافقین تو نہیں ہوتے اس زمانے میں، لیکن منافقت کی اصلی تعریف یہ ہے کہ دل میں کفر رکھ کے اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان بتانا. تو اس زمانے میں تو ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ جس کے دل میں کفر ہو اور اپنے کو مسلمان بتائے، کیونکہ اس کو پہچان نہیں سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے جانتے تھے وہ، اس لیے آپ کے بعد صحیح منافق کا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا. اگر کوئی اپنے دل کے کفر کو ظاہر کر دیا تو اس کا کفر ظاہر ہو گیا، منافق نہیں رہا وہ. اگر وہ اس کو اپنے اندر چھپاتا ہے تو پھر وہ کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ وہ منافق ہے کہ نہیں ہے. اس لیے اعتقادی جو منافق ہے، جو ابتدا اسلام میں جس کا ذکر قرآن پاک میں زیادہ ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا اس زمانے میں. البتہ منافقوں کی جو صفات ہیں، جن کو عملی منافقت کہتے ہیں، تو ان کی جو صفات عمل کے اعتبار سے بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں، وہ اس زمانے کے مسلمانوں پر بہت حد تک موافق ہوتی ہیں. وہ اسی لیے اپنی صفات میں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ سمجھایا کہ جس آدمی میں تین صفات ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا. اذا حدث کذبا، جب بولے تو جھوٹ بولے، کیونکہ جھوٹ بولنے کا کام منافق کا ہوتا ہے. اذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. وعدے کی خلاف ورزی کرنا کامن ہے ہمارے پاس. اذا خاصم فجر، جب جھگڑا ہو جائے تو گالی پہ آ جائے. جب جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ گالی گلوچ کرتے ہی ہیں، یعنی لوگوں میں اتنا بنا ہوا ہے ذہن کہ جھگڑا ہوا تو گالی نہیں دیں گے تو اور کیا دیں گے، جھگڑے میں تو گالی دی جاتی ہے، ایسا سمجھ رہے. اور یہ منافق کی صفت ہے. پہلے زمانے میں مسلمانوں میں لڑائی ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا تو گالی نہیں دیتے تھے پھر بھی، کیونکہ گالی دینے سے آدمی اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے، دینے والا آدمی اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. بہت سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. ایسی صفات ہیں. اب جیسے یہاں سورہ نساء کے آخر میں منافقین کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو سستی سے پڑھتے ہیں. اب نماز میں سستی تو ہوتی ہے، اور اس زمانے کے منافق چونکہ اپنے کو مسلمان ڈکلیئر کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے، تو نماز پڑھے بغیر چارہ نہیں تھا، نماز پڑھتے تھے. لیکن ان کے اندر چونکہ کفر بھرا ہوتا تھا تو نماز لوگوں کے لیے پڑھنا ہوتا تھا، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے تھے، تو سستی ہوتی تھی. علماء نے اس میں دو مطلب بتائے، دو چیزیں فرق کی ہیں ذہن میں رہنے کے لیے. ایک ہے طبیعت کے تکان کی وجہ سے طبعی سستی ہونا، طبیعت تھک گئی ہے، ٹائرڈ ہو گیا ہے آدمی بہت زیادہ، اس کی وجہ سے نماز میں سستی آ رہی ہے. تو یہ طبعی سستی ہے، اس پر وعید نہیں ہے، بلکہ طبعی سستی کی مخالفت کر کے نماز پڑھنے پر ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ مجاہدہ ہے نا اس میں. ایک تو یہ کہ طبیعت میں چستی ہے، بالکل طبیعت صحیح سٹ ہے، کوئی بوجھ بھی طبیعت پہ نہیں ہے، آدمی خوشی خوشی پڑھ رہا ہے. اور یہ کہ باوجود اس کے کہ طبیعت پہ گرانی ہے، تھکا ہوا ہے، پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز کا ثواب الگ ہے، تکان میں نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے. اور منافقین جو پڑھتے تھے سستی، نماز میں سستی جو کرتے تھے، وہ اعتقاد میں سستی تھی ان کی. دل میں تو ہوتا نہیں تھا پڑھنا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھنا ضروری ہوتا تھا. تو اس سستی کا بیان ہے یہ کہ ارے بھائی یہ کیا سر پہ مصیبت آ گئی، پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو اس زمانے میں بھی کبھی ایسی بات ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ نماز ہو یا روزہ ہو، یار اللہ نے کیا سر پہ مصیبت ڈال دی ہے، یہ ایک عجیب پریشانی پڑی ہوئی ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے. تو اگر ایسا خیال آ گیا تو یہ کفر کا اندیشہ ہے، اس سے کفر ہونے کا ڈر ہے. حتیٰ کہ کسی بھی حکم کے بارے میں اعتراض دل میں آنا اسلام کے، یہ بہت ڈینجر ہوتا ہے. قصہ مشہور ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ غسل واجب ہونے کے بعد میں ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ یار عیسائی مذہب بڑا اچھا ہے کہ ان کے پاس غسل واجب نہیں ہوتا، عیسائیوں کے پاس غسل واجب نہیں ہوتا، اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد، بیوی سے ہم بستری کے بعد، ان کے پاس مسئلہ ہی نہیں ہے تو ان کے پاس غسل کیوں واجب ہوگا؟ مسلمانوں کے پاس غسل، یہ جملہ وہ کہا کرتے تھے سنا. جب ان کا انتقال ہوا تو مسلمانوں کے قبرستان سے غائب ہو گئی ان کی لاش اور عیسائیوں کے قبرستان میں ملی. اتنی سخت بات ہوتی ہے. اللہ کے کسی حکم پر ایسا اعتراض اور ایسی تنقید دماغ میں کبھی نہیں آنا چاہیے، تبھی طور پر سستی ہو جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے. منافقین کی ایک صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ جو کام کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. اب دیکھو یہ صفت کیسی پائی جاتی ہے. ایک صفت ان کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، چونکہ ایمان والا تو اللہ کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، جو اللہ کی محبت میں ہے وہ کثرت سے ذکر کرتا ہے. بالکل تھوڑا ذکر کرنا کیا ہے، یہ تو زبردستی والی بات ہوئی. تو اس لیے مسلمان کو کثرت سے ذکر کرنا ہے. تھوڑا ذکر منافق کی صفات میں سے بیان کیا گیا، ذکر نہیں کرنا نہیں بیان کیا گیا، کرنا ہی ہے لیکن تھوڑا ہے. ایمان والا تو بہت ذکر کیا کرتا ہے. ایک بات یہ بیان فرمائی گئی کہ ان کی کافروں سے دوستی ہوتی ہے. ایمان والے کی کافر سے کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، یہ ہے. ایمان والا کافر سے دوستی نہیں کر سکتا. کافر اللہ کا دشمن ہے. اللہ کے دشمن سے میں دوستی کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے دشمن سے دوستی کرنے والا بھی اللہ کا دشمن ہی کنسیڈر ہوتا ہے. اس لیے ہم دوستی میں دشمنی کے اندر پابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے. مگر دوستی کے اندر جو ہیں وہ تین اصول ہوتے ہیں، ایک ہے موالات اور ایک ہے مدارات اور ایک ہے مواسات. دل سے ایک دوسرے کو چاہنا، یہ دوستی کے معنی میں آتا ہے. اور یہ کسی کافر کے ساتھ میں، کافرہ کے ساتھ میں مسلمان کو کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ دل میں اس کی جگہ ہو اور واقعتاً اس کو ایک دل سے چاہے کہ یہ واقعتاً میرا پکا دوست ہے، میرا اچھا دوست ہے. یہ حرام ہے قطعاً. بلکہ یہاں آج جو تلاوت کیا گیا ہے اس میں یہ مضمون ہے کہ اگر تم کسی سے ایسی دوستی کرو گے تو ہم تم کو انہی میں سے شمار کر لیں گے. ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، ان سے دوستی کرنے والا انہی میں سے شمار کیا جائے گا. بہت سخت بات ہے یہ. تو دل سے نہیں چاہتا، دل میں تو یہ رکھنا ہوگا کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اور ایمان نہیں ہے تو اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے اس سے میری دوستی نہیں ہو سکتی. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ساتھ جاب کرتے ہیں، ساتھ اٹھتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ بزنس کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، نیبر میں پڑوسی میں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ اسلامی اخلاق کا برتاؤ اور رکھ رکھاؤ ظاہر کرنا تاکہ ان کو وحشت نہ ہو، اور ایک انسانی اعتبار سے جو ایک برتاؤ ہونا چاہیے کہ خوشی میں ان کی خوشی کا اظہار کر دیا، غم میں ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کر دیا، ان کے پاس سے کوئی تحفہ آ گیا تو یہاں سے کوئی تحفہ چلا گیا، دل سے نہیں چاہتے، اس کو مدارات کہتے ہیں. یہ اسلام میں جائز ہے، اس کی اجازت دی جاتی ہے. اور ایک یہ ہے کہ ایک غمخواری اور ہمدردی انسانیت کے ناطے سے ہوتی ہے، اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے. موالات جائز نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ کی جو شکلیں ہوتی ہیں وہ جائز ہیں. تو اس لیے ہم کو ظاہری شو پٹ اپ کے اعتبار سے، رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے تو دوستی والا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن دل کے اعتبار سے قرآن پاک میں یہ ہے کہ وہ تمہارے دل میں ان کی دشمنی پائی جاتی ہے، اور جتنا ان کی اور کبھی کبھی ان کی زبان پر آ جاتا ہے، اور جتنا ان کی زبان پر آتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے اس سے جو ان کے دل کے اندر ہے. اس لیے یہ مت سمجھنا کہ وہ تمہیں چاہتے ہیں، وہ تمہیں نہیں چاہتے، لہٰذا تم کو بھی نہیں چاہنا چاہیے. البتہ یہ کہ وہ تمہارے ساتھ ہنس کے بات کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ میں مسکرا کے بات کر دو. وہ تمہارے ساتھ دکھلاوی کے اعتبار سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تم بھی دکھلاوے کے اعتبار سے اچھا برتاؤ کر دو. جو منافق ہوتا ہے، اللہ حفاظت کرے اگر وہ منافق اللہ تعالیٰ کے یہاں منافق قرار دے دیا جائے، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کو کافر سے بھی زیادہ سخت عذاب دیا جاتا ہے. اگر اللہ کے یہاں کسی کو منافق قرار دے دیا گیا تو وہ کافر سے بھی زیادہ سخت عذاب میں پہنچایا جاتا ہے. ان کو درک اسفل میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافقین بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے، اس سے اوپر والے حصے میں کفار ہوں گے، تاکہ ان کو زیادہ عذاب ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو منافقت بہت زیادہ ناپسند ہے، اسے بہت بچنا چاہیے ہوتا ہے. البتہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ کافر سے کوئی ذاتی، نہ منافق سے کوئی ذاتی دشمنی، نہ مسلمان سے کوئی ذاتی دوستی. فرمایا کہ جو توبہ کریں اور اپنے اعمال کو صحیح کریں اور اللہ کو مضبوط پکڑیں اور اپنے دین میں خلوص پیدا کریں، وہ عام ایمان والوں کے ساتھ میں شمار کیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب ایمان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے. تین جگہوں بلکہ چار جگہوں پر یہ مضمون بہت کھول کر اللہ نے بیان فرمایا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام تین میں کے تیسرے ہیں، اللہ ہیں، ان کی امی حضرت عیسیٰ کی امی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، تین کو ملا کے خدا بولنے کا ایک ان کے پاس عقیدہ پایا جاتا ہے. فرمایا جو ایسا بولتے ہیں وہ کافر ہیں. اور کہا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ اللہ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین کفروا، بالتحقیق کافر ہیں وہ. اور فرمایا کہ جو لوگ بیٹا نہیں بلکہ انہی کو خدا مانتے ہیں وہ بھی کافر ہیں، جو ان کو خدا مانے وہ بھی کافر، جو ان کو بیٹا بیٹا بولے وہ بھی کافر، جو تینوں کو ملا کے خدا مانے، تین میں ایک کا تصور جو ان لوگوں کے پاس ایک خاص تصور ہے لوگوں کو گول پھرانے کا، ایسی یہ تینوں صورتیں بالکل کھلم کھلا کفر کی ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عیسائی پائے جاتے تھے وہ سب ایسے نہیں تھے، بلکہ صحیح مذہب والے عیسائی بھی بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے. صرف ایک بنو تغلب بلکہ ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے کا عقیدہ پایا جاتا تھا، اور بقیہ دوسرے عیسائیوں کے پاس میں یہ عقیدہ نہیں پایا جاتا تھا. ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو اہل کتاب میں شمار کرنے کو بھی منع کیا جاتا تھا، اور ان سے شادی کو بھی منع کیا جاتا تھا، اور ان کے کھانے کو بھی منع کیا جاتا تھا. ایک بات میں اس لیے سنایا آپ کو تاکہ آپ تھوڑا سا میچ کر سکیں بات کو. بنو تغلب جو تھے وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے. ان کے ساتھ میں کسی قسم کا معاملہ جو اہل کتاب سے ایکسپشن کی صورت میں بیان کیا گیا ہے دوسرے کافروں کے مقابلے میں، ان سے اجازت نہیں تھی. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کا جو عقیدہ تھا وہ کھلے شرک اور کفر کا تھا، اس لیے اس قسم کے جو عقیدے ہوتے ہیں وہ بالکل کھلے ہوئے شرک اور کفر میں سے آتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا. پھر فرمایا کہ اگر میں عیسیٰ کو پکڑ لوں، عیسیٰ کی ماں کو پکڑ لوں، ان کو سزا دوں تو کون بچائے گا ان کو؟ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جس انداز میں وہ بڑے ہیں اس انداز سے اپنی بات رکھتے ہیں. فرمایا کہ لوگ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بولتے ہیں، خدا بولتے ہیں، اگر میں عیسیٰ کو ہلاک کروں، عیسیٰ کی ماں کو سزا دینے لگوں تو کون ہے جو اس کو بچا لے گا مجھ سے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، یہ دکھائیں، یہ بتانے، اپنا پاور بتانے کے لیے کہ عیسیٰ ہوں یا عیسیٰ کی امی ہوں یا کوئی اور ہوں، پوری مخلوق تو میرے سامنے مخلوق ہے. کلام میں ایک عظمت ہے، ایک رعب پایا جاتا ہے، اللہ پاک کے کلام میں ایک جلال پایا جاتا ہے. نہ وہ کسی سے مرعوب ہوتے، نہ وہ کسی سے ڈرتے، نہ ان کے پاس کسی قسم کی چاپلوسی ہے، نہ کوئی فلیکزیبلٹی ہے. ایک ایسی شان اور عظمت اور بڑائی اور جبروتی ٹپکتی ہے اللہ کے کلام میں کہ میں ایسا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. ان کو زیب دیتا ہے وہ. انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میں عیسیٰ کو پکڑ لوں تو تم کیا کر لو گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے. سورہ مائدہ کا جو سورہ ہے، یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، آج ہے ارادہ کچھ بیٹھنے کا؟ ایک پانچ منٹ تو اپنا مولوی کھا گیا خود ہی امام جو ہے. اب تھوڑا سا پانچ منٹ میں ہی لے لیتا ہوں، تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، کل چھٹی ہے آپ لوگوں کی. سورہ مائدہ بھی جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ منسوب ہے. مائدہ اصل میں اس خاص معجزے کا نام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا. اس کا واقعہ اس طریقے سے مذکور ہے قرآن پاک میں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں میں آپ کو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ وہ کیسے تھا، وہ کیا ہوا تھا اس میں. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا. حواری جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والوں کو صحابہ کا لفظ نہیں ملا، نہیں دیا گیا، ان کو حواری کا لفظ دیا گیا. وہ بھی ساتھ رہنے والوں ہی کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن صحبت جو ہے وہ ایک دوسری الگ چیز ہوتی ہے. تو اس لیے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جو قریب کے تھے ان کو حواری کہتے ہیں. انہوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا یہ ہو سکتا ہے، کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار دیں، مائدہ اتار دیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. اللہ کو ایسا چیلنج نہیں کیا کرتے، اللہ کے ساتھ ادب کیا کرتے ہیں، بے ادبی نہیں کرتے. کرتے تو اللہ سب کچھ ہے، کر سکتے ہیں کیا؟ اللہ یہ کر سکتا ہے، اللہ وہ کر سکتا ہے، اللہ کیا نہیں کر سکتا؟ مگر آپ کون ہوتے ایسا کرو بولنے کے لیے؟ کچھ باقی ہے آپ کا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کبھی ڈیمانڈ نہیں کیا جاتا کہ آپ ایسا کرو، تو اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ہم کوئی اللہ سے بے ادبی میں اور بے خوفی میں یا اللہ تعالیٰ کو آزمانے کے لیے کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم ایک تو یہ بات چاہ رہے ہیں کہ کھا لیں، مزے کرنا چاہ رہے ہیں، کھانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کا معجزہ دیکھ کے ہمارے دلوں میں تسلی ہوگی، خاص طمانینت آئے گی. ایک بڑا واقعہ آسمان سے ایک چیز اترتی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آ رہی ہے، تو اپنے نبی پر ایمان میں ایک خاص کیفیت آ جائے گی نا، تسلی آ جائے گی. اور یہ بھی ہم کو یقین ہو جائے گا کہ آپ بالکل سچے ہوتے ہیں، آپ جو بات کہتے ہیں سچ ہوتی ہے. اور ہم گواہ بھی بن جائیں گے کہ ہمارے نبی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا، ہم گواہی دیں گے لوگوں کے سامنے، گواہ بھی بنیں گے. آپ کے سچا ہونے کا ہم کو مشاہدہ ہو جائے گا، ہمارے دلوں میں تسلی میں اضافہ ہو جائے گا، پھر یہ کہ کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فرمایا پروردگار آپ مائدہ اتار دیجیے آسمان سے، یہ ہمارے لیے عید بنے گا. ظاہر ہے کہ ہمارے لیے عید کی چیز ہو جائے گی، اور ہمارے اول والوں کے لیے بھی، آخر بنی بعد والوں کے لیے بھی، اور ایک نشانی ہو جائے گی آپ کی، اور یہ کہ کھانے کو رزق بھی مل جائے گا ہم کو. اللہ نے فرمایا کہ میری ایک عادت ہے، مطالبے پر میں کوئی چیز دیتا ہوں تو اس کے جو ریکوائر ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں. عام دنیا میں بے شمار نعمتیں میں نے دی ہوئی ہیں، لوگ اس میں ناشکری ناقدری کرتے ہیں تو کچھ نہیں بولتا میں، لیکن آپ ایک چیز مانگ رہے ہو، آپ کی قوم نے ایک چیز مانگی ہے، پھر میں دوں اس کو، تو پھر اس کی قدر کرنی پڑے گی، اور اس میں جو جو شرائط میں لگا دوں، جو حکم میں دے دوں، وہ پوری کرنی پڑے گی. فرمایا انی منزلھا علیکم، ٹھیک ہے اتار دیتا ہوں. فمن یکفر بعد منکم، اگر اس کے بعد کوئی کفر کرے گا اس نشانی کے سامنے آنے کے باوجود بھی آپ پر ایمان نہیں لائے گا یا آپ کی مخالفت کرے گا، پھر اس کو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں کسی کو ویسے سزا نہیں ملی ہوگی. فانی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احد من العالمین، قرآن پاک میں اتنا ہی ہے. ہوا اس کے بعد میں یہ ہے کہ پھر آسمان سے دسترخوان آیا، اور مختلف روایتیں ہیں کتابوں میں کہ اس کے اندر فش رکھی ہوئی تھی، جو جو چیزیں رغبت سے وہ لوگ کھایا کرتے تھے وہ سارا دسترخوان آیا باضابطہ فرشتوں کے ذریعے سے، اور ان لوگوں نے اس میں سے کھایا، اور ان کو یہ حکم تھا کہ جو تم کھائیں کھا لو، باقی اٹھا لیا جائے گا. یہ بس انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑی زبردست اور مزیدار چیز ہے، سمیٹ سمیٹ کے اس کو اپنے اپنے پاس چھپا لیا بہت سارا. یہ بہت بڑی سخت وبال کی بات تھی. تو جن جن لوگوں نے ایسا کیا تھا ان لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا، سزا دے دی گئی اسی وقت کہ بھئی یہ تو بہت بدتمیزی کی بات ہے. تو یہ واقعہ خاص پیش آیا تھا، اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے. اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ بڑی عجیب ہے. وہ ایمان والوں سے اللہ فرمانے کہ ایمان والوں میرے وعدوں کو پورا کرو، جو تم نے میرے سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو. ہم نے کیا وعدہ کیا بھائی؟ کوئی ہمارا پیپر ورک نہیں ہے، کوئی ہم نے سگنیچر نہیں دیا، کوئی ہم نے اللہ سے بات نہیں کی، کوئی معاملہ نہیں ہوا، تو کون سا وعدہ تھا وہ؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے وعدوں کو پورا کرو، یہ وہ وعدہ ہے جو کلمے میں ایمان والا کرتا ہے. جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے، گواہی دیتا ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ میں آپ کو الہ مانتا ہوں، آپ کی بندگی کروں گا، اور آپ کے رسول کو رسول مانتا ہوں، لہذا میں ان کی اتباع کروں گا. اس وعدے کے ساتھ ایک آدمی کلمے کی گواہی دیتا ہے، تب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب وعدہ کیا ہے تو پورا کرو بھائی، بندگی کرو پھر میری، پھر میرے لیے نماز پڑھو، پھر میرے لیے روزہ رکھو، پھر زکات دو، پھر حج کرو، پھر قربانی دو، پھر فطرہ نکالو، پھر طواف کرو، پھر عمرہ کرو، پھر اعتکاف کرو، جو جو نظر پوری کرو، نظر کرو. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادت کہلاتی ہے، اور اسی کے اندر عبودیت ہوتی ہے. عبودیت ایک ہوتی ہے عبادت، ایک ہوتی ہے عبودیت. عبادت وہ خاص کام جو عبادت کے طور پر اللہ نے رکھے ہیں مسلمانوں کو. عبودیت کا مطلب ہے تمہاری اپنی ضرورتوں میں، تمہارے اپنے ذاتی کاموں میں میری اطاعت ہونا. شادی تمہارا کام ہے، گھر گرہستی تمہارا کام ہے، گھر بنانا تمہارا کام ہے، کمانا تمہاری ضرورت ہے، کھانا تمہاری ضرورت ہے، پہننا تمہاری ضرورت ہے، خوشیاں تمہارے ہوتے ہیں، غم تمہیں پیش آتا ہے. جو تمہاری ضرورتیں ہیں اس میں میرے آرڈر ہیں، میرے احکام ہیں، وہ عبودیت کہلاتی ہے. وہ کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں، ثقافت میں، تہذیب میں، کلچر میں، پہننے اوڑھنے میں، رہنے سہنے میں، اور شادی بیاہ میں، خوشی اور غم میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، دوستی دشمنی میں، محبت اور نفرت میں، ان سب چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو ملحوظ رکھنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو فالو کرنا. عبادت اور عبودیت جب دونوں ہوتے ہیں تو کلمہ متحقق ہوتا ہے، یعنی پھر کلمہ پایا جاتا ہے ایک آدمی میں. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی جب تم کلمہ پڑھتے ہو تو کلمے والی لائف ہونا چاہیے، اس کو فرما رہے ہیں ایمان والوں وعدوں کو پورا کرو. پھر حلال اور حرام کی تھوڑی تفصیلات بیان کی گئی ہیں, اس میں خاص طور پر جو ہے جو حرام جانور ہیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے ان کو بھی خاص طور پر بیان کیا گیا ہے, جس میں یہ بات یہ فرمائی گئی کہ میتا تم پر حرام ہے اور خون بھی حرام ہے اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے, گلا گھونٹ کر مارا ہوا جو ہے نا وہ بھی حرام ہے, اور کسی چیز کے نیچے دب کے مر جائے جانور وہ بھی حرام ہے, اور کسی اور چیز کے نام پہ چڑھا دیا ہوا جانور وہ بھی حرام ہوتا ہے, اور پھینکا ہوا اوپر سے گرا کے مار دیا گیا کسی کو پہاڑ پہ سے لڑکا دیا گیا وہ جانور مر گیا وہ بھی حرام ہے, ان کو بیان کیا گیا. اور جو جانور کھا جائیں وہ بھی حرام ہے, درندوں نے کھا لیا آپ کو تھوڑا سا زندہ مل گیا نہیں, الا ما ذکی تم, مگر یہ ہے کہ اس کی جان نکالنے سے پہلے اگر تم نے ذبح کر دیا تو پھر تم اس جانور کو کھا سکتے ہو. درندوں نے کسی جانور کو پکڑ لیا اور ابھی زندگی اس میں باقی تھی, تم نے اس کو ذبح کر لیا پھر تمہارے لیے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے, اور اگر نہیں تم ذبح نہیں کر سکے اسی میں اس کی جان چلی گئی پھر تم نہیں کھا سکتے اس کو. اور جو بھیڑ چڑھانے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے, اور یہ ہے کہ جوے کے طور پر جو تم استحکام ایک خاص طریقہ تھا جوا کھیلنے کا عربوں میں جانوروں کے ساتھ میں وہ بھی ہے, ذالکم فسق, یہ پورے کے پورے فسق کے کام ہیں. اس میں خنزیر کے گوشت کے علاوہ اور خون کے علاوہ جس جانور کا بیان ہے یہ حلال جانوروں کا بیان ہے, یہ تھوڑا اس بات کو سمجھ لو. میتا حلال جانور ہی میتا ہوا کرتا ہے, اسی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. موقوزہ, متردیہ, نطیحہ, منخنقہ, جانوروں نے جس کو کھا لیا, معذوبی حال النصب یعنی بکری ہے, مرغی ہے, یجنے والا بیف ہے, اونٹ ہے, ایسی کوئی بھی, یہ وہی جانوروں کی بات ہو رہی ہے جو کہ حلال ہوتے ہیں. وہ جانور جب اس حالت میں ہوں گے تو پھر وہ کھانا جائز نہیں ہوتا. تو یہ جو تصور لوگ دیا کرتے ہیں کہ جو حلال جانور ہے وہ حلال ہوگا, اس کو کبھی حرام نہیں کیا جا سکتا, اگر اس پہ بسم اللہ نہیں پڑھا گیا ہے, وہ مشین سے سلاٹر کیا ہوا ہے تو تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, یہ خالص گمراہی ہے, یہ خالص غلط بات ہے, غلط عقیدہ ہے جو چلایا جاتا ہے یہ, اور یہ قرآن پاک کو بدلنے والی بات ہے یہ. بلکہ یہاں یہ دیکھیے کہ جو جانور اسلامی طریقے پر ذبح نہیں ہوتا تو اس کو میتا کہہ دیتے ہیں, مرغی ہے مشین سے سلاٹر ہو گئی, یا ایک بیف ہے مشین سے سلاٹر ہو گیا, اب وہ میتا میں آ گیا چونکہ اسلامی طریقے پر نہیں ہوا. وہ جب وہ میتا میں آ گیا تو اس کا حرام ہونا خنزیر سے بھی پہلے بیان کیا گیا ہے, اس کو مسلمان سمجھیں. یہ جو آپ کو فیسلٹیز فراہم کی جا رہی ہیں ذبیحہ سرٹیفیکیشن کے ساتھ میں کہ بھئی کم از کم ذبیحہ کھا لو, پھر اس پر ہم کوئی کاسٹ نہیں لگاتے, کوئی یعنی فری سروس دیتے ہیں, چونکہ پھر آپ سے تعاون تو لینا ہی پڑتا ہے کہ ہمارے ادارے کو چلانے کے واسطے آپ تعاون کیجئے, لیکن اس پر کوئی فیس وغیرہ اسی لیے نہیں رکھی جاتی کہ کم از کم یہ شعور مسلمانوں میں آئے کہ ان کو حلال کھانا ہے. اگر حلال پیٹ میں نہیں جائے گا اپنے اور اپنے اولاد کے تو عبادت کرتے کرتے کانٹے ہو جائیں گے سوکھے, پھر بھی اللہ کے یہاں کوئی عبادت معتبر نہیں ہوتی بندے کی, اور کوئی نورانیت اس میں نہیں ہوتی, کوئی مقبولیت اس میں نہیں ہوتی ہے. صدق مقال, عقل حلال, یہ تو سب سے پہلے بزرگوں کی نصیحت ہوتی تھی کہ حلال کھاؤ اور سچ بولو, اور لوگوں میں یہ ہے کہ ہر کوئی مسلمان حلال ہی کھانا چاہتا ہے. بھائی حلال کھانا چاہتا ہے ہر کوئی مسلمان, لیکن حلال ہونے کی جو تفصیل ہے وہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا, اس کی شورٹی حاصل ہونا چاہیے نا, کنفرم حلال ہونا چاہیے. مسلمان کہہ رہا ہے تو یقین کر لینا, مسلمان جھوٹ بولنے کا عادی ہو گیا, مسلمان جھوٹی قسم کھانے کا عادی ہو گیا, مسلمان کا علم گڑبڑا گیا, جو حرام ہے اس کو یہی معلوم نہیں ہے کہ حلال گوشت ہوتا کیا ہے, حرام گوشت ہوتا کیا ہے, یہ نہیں معلوم ہے آج کے مسلمان کو کہ حلال کی تفصیل کیا, اس کا ڈیفینیشن کیا ہے, حرام کا ڈیفینیشن کیا ہے. ایسی صورت میں ایک مسلمان بولے کیسے بھروسہ کر لو گے, جائز نہیں ہے ایسے بھروسہ کرنا. اسی کے انتظام کے واسطے یہاں آپ کے اس ادارے کے اندر بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے, تو آپ صرف انہی دکانوں سے گوشت لینے کا اہتمام کرو جس کو سرٹیفائیڈ کیا جاتا ہے, اور اس سے کوئی ہم کو کچھ نہیں ملتا اس سے, اور ہم یہ بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہی ملے دوسروں کو بھی دوسروں کا نہ بکے, جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہے ان کا بک جائے جن کا نہیں ہے نہ بکے, دوسرے کیوں نہیں لیتے بھائی. ہم اگر پریشر ڈالیں گے ہم اگر ڈیمانڈ کریں گے مسلمان کے نہیں ہم کو آپ حلال دیں گے تو ہم لیں گے ورنہ نہیں لیں گے تو سارے مسلم سارے بیچنے والے کاروبار کرنے والے یہی کام کریں گے. مقصد ہمارا یہ ہے کسی خاص دکان کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, ہم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مسلمانوں کو حلال حلال کیا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو حلال غذا ملنی چاہیے اس کی فکر ہوتی ہے, چونکہ اس کی بہت سختی ہے. آگے آٹھویں پارے میں آپ اس سے بھی زیادہ مضمون سخت سنیں گے. اس میں تو اللہ پاک نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ بحث کریں گے تم سے اس معاملے میں اور جو غلط لوگوں کی اس میں اطاعت کرے گا ہم اس کو مشرک سمجھیں گے. اگر تم غلط لوگوں کی باتوں پہ اعتماد کرو گے تو تم مشرک قرار دیے جاؤ گے. اتنا سخت جملہ قرآن پاک میں صاف لفظوں میں ہے. اسی لیے حلال حرام کے معاملے میں جو علماء کرام بتائیں بس وہی حلال ہے, اور جو علماء کرام نہ بتائیں کہ وہ حلال نہیں بس وہ حلال نہیں ہوتا, ان کے پیٹ میں کچھ بھی جانے والا نہیں ہے. وہ ایک صحیح بات آپ کو بتا رہے ہیں. اور میں ایک متعدد مرتبہ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ مشین سلاٹر سے یعنی مطلب اسلامی جو طریقہ ذبح ہونے کا ہے اگر وہ نہیں ہوا پورے شرائط نہیں پائے گئے تو وہ مرغی ہو یا بکری ہو وہ کھائیں یا کتا اور خنزیر کھائیں ایک ہی بات ہے, کوئی فرق نہیں ہے اس میں, کوئی فرق نہیں ہوتا. حرام جانور کھانے میں اور کتا بلی کھانے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ذہن میں اس بات کو اپنے بھی بچوں کے بھی بٹھاؤ, اپنے ذہن میں بھی اس بات کو رکھو کہ جانور حلال ہو اور حلال طریقے پر ذبح ہوا ہو. اور حلال طریقے پر ذبح ہونے کی چار شرطیں ہوتی ہیں. ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کا کاٹنے والا مسلمان ہو یا کتابی ہو, وہ کتابی جس کے عقیدے میں یہ ہو کہ بسم اللہ پڑھنے سے جانور حلال ہوتا ہے ورنہ حلال نہیں ہوتا, اور اسی وجہ سے وہ بسم اللہ پڑھنے کو ضروری سمجھے کاٹنے والا ایسا ہو. دوسرے یہ ہے کہ جب ہر جانور پر بسم اللہ پڑھا جائے, ہر جانور پر پڑھا جائے خالی مشین پہ نہیں. اور تیسرے یہ ہے کہ اس کے گلے کو کاٹا جائے. اور چوتھے یہ ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ حلال ہو, حلال کی قسم کا ہو, حرام جانور نہ ہو. جانور حلال ہو, کاٹا جائے گلے پر اور چار رگیں اس کی کٹیں, کم از کم تین رگیں کٹیں, اور کاٹنے والا بسم اللہ اللہ اکبر کہے. اگر بسم اللہ اللہ اکبر پورا نہیں بول سکتا تو بسم اللہ کم از کم بولے اور ہاتھ سے اس کو ذبح کرے. کاٹنے والا مسلمان ہو یا کتابی ہو, ایسے عقیدے والا کتابی ہو. ویسے عقیدے والا کتابی تو کوئی پایا ہی نہیں جاتا, اس واسطے اس کو ذکر نہیں کرتے, مگر لوگوں کو چونکہ اس میں شبہ ہوتا ہے اس وجہ سے میں یہ بات بتا رہا ہوں. جس میں یہ چار شرطیں ہوں گی وہ جانور آپ کے لیے میرے لیے حلال ہوگا. اس میں سے ایک بھی اگر مس ہو گئی تو پھر حرام نہیں ہوگا. کہ نہیں 75% حلال ہے, 25% حرام ہے, 50% حلال ہے. ایسے ہی ہے جیسے نماز میں شرطیں ہیں, کپڑا پاک ہونا, جگہ پاک ہونا, آپ کو وضو ہونا, قبلے کی طرف منہ ہونا, یہ شرطیں ہیں نا. تو یہ شرطوں میں سے اگر تین شرطیں پائی گئی, تین شرطیں نہیں پائی گئی تو 50% نماز ہو جاتی. کیا آپ کی ایک بھی شرط اگر نہیں پائی گئی تو نماز ہی نہیں ہوتی. سب کچھ ہے, وضو نہیں ہے, وضو ہے لیکن کپڑے پاک نہیں ہیں, وضو بھی ہے کپڑے بھی پاک ہیں قبلے کی طرف منہ نہیں ہے. ایک بھی شرط اگر ضائع ہو جاتی ہے تو پورا عمل ہی ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی مسئلہ ذبیحے کے معاملے میں بھی ہے. اس کے مسائل بہت تاکید سے سختی کے ساتھ میں بیان کیے گئے ہیں. پھر وضو اور غسل کے بھی مسائل شروع میں مائدہ کے شروع میں آئے ہیں. پھر اس کے بعد میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور پھر ان کے سوال اور ان کے جواب, پھر عیسائیوں کے عقیدے کو صحیح کرنے کے بیانات بہت تفصیل سے اللہ پاک نے بیان فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عنا تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ ہمارے حسنات کو قبول فرمائیے, ہمارے سیئات سے درگزر فرما دیجیے, ان کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے, ہماری تراویح کو قبول فرمائیے, ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائیے, ہمارے افطار کرانے کو قبول فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں کو پانی پلانے کو قبول فرمائیے. اے مولا مسلمانوں کا تعاون کرنے کو قبول فرمائیے. اے مولا کریم اس رمضان المبارک کے مہینے میں اے اللہ خوب نیکیاں کمانے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائیے, ان کو ہمارے لیے ذخیرۂ آخرت بنا دیجیے. اللہ روزوں کے رکھنے میں اور تراویح کے پڑھنے میں جو مجاہدہ اور تکلیف پیش آ رہی ہے اس کو خوشی خوشی برداشت کرنے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ کے ہر حکم کو چاہے وہ آسانی سے انجام دیا جا سکے یا مجاہدے سے یا تکلیف سے, یا اللہ آسانی کے ساتھ خوشی کے ساتھ انجام دینے والا ہمیں بنا دیجیے. اے مولا کریم کریم کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، ہماری حاجتیں پوری فرمائیے، ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائیے، ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، ہمارے متعلقین میں صحت اور عافیت عطا فرمائیے. اے مولا کریم، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، نظر آنے والی مصیبتوں نظر نہ آنے والی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ، انسانی شرارتوں سے اور شیطانی جناتی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے کاروبار اور بزنس کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، ہمارے متعلقین کی حفاظت فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی اور ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ، ہم سب پر رحم فرما دیجیے، امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے، امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.